الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ انبیاء کرام کے واقعات، اس کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے اور مسلمان کی نیت کو اس کے عمل سے بہتر کہا گیا ہے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ بھی سلسلے میں شامل رہیے، علم دین کے حصول کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں شامل رہیں گے. تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واقعات ہمارے سلسلے میں جاری ہیں. ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت، پھر بچپن، لڑکپن، پھر جوانی، یہ کچھ واقعات کو یہاں اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی. اعلان نبوت سے پہلے جو چند ایک اہم واقعات ہوئے، ان میں کعبۃ اللہ کی تعمیر ایک بہت اہم واقعہ ہے، کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی راست بازی، امانت اور دیانت کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس قدر مقبول خلائق بنا دیا اور عقل سلیم اور بے مثال دانائی کا ایسا عظیم جوہر عطا فرما دیا کہ کم عمری میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلہ کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا اور سب نے بالاتفاق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم اور سردار اعظم تسلیم کر لیا. چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ تعمیر کعبہ کے وقت پیش آیا، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 35 برس کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایک بہت بڑا سیلاب آ گیا، جسے کعبۃ اللہ کی عمارت بالکل ہی منہدم ہو گئی. حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا. عمالکہ، قبیلہ جرہم اور قصی وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبہ کی تعمیر و مرمت کرتے تو رہے، مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی، پانی کا بہاؤ نیچے کو آتا تھا، اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کے بہاؤ کا زوردار دھارا وادی مکہ میں ہو کر گزرتا تھا اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا. کعبہ کی حفاظت کے لیے بالائی حصہ میں قریش نے کئی بند بھی بنائے تھے، مگر وہ بند بار بار ٹوٹ جاتے تھے. اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی ہو. چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا. اس تعمیر میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور سرداران قریش کے دوش بدوش پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے. مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے. جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا کھڑا ہو گیا. ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کریں تاکہ ہمارے قبیلہ کے لیے یہ فخر و اعزاز کا باعث بن جائے. اس کشمکش میں چار دن گزر گئے یہاں تک کہ نوبت پہنچ گئی کہ تلواریں نکل آئیں. بنو عبد الدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالہ میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لی. یہ عرب کے لوگوں کے اندر زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا, اپنی قسم کو مضبوط کرنے کے لیے جب کوئی قبیلہ قوم یا کوئی جو ہے وہ خاندان کسی سے جنگ کا لڑائی کا پکا عزم کر لیتا تو پیالہ خون سے بھر کے اس میں انگلیاں ڈبو کے چاٹ لیتے اور یہ علامت ہوتی تھی کہ جان کی بازی لگانے کی, ہم خون بہا دیں گے مر جائیں گے یا مار دیں گے. پانچویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اس کو پنچ مان لیا جائے, وہ جو فیصلہ کر دے سب اس کو تسلیم کر لیں. چنانچہ سب نے یہ بات مان لی. خدا کی شان کے صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی تھے. آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے, واللہ یہ امین ہے, لہذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جھگڑے کا اس طرح تصفیہ فرمایا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس جس قبیلہ کے لوگ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے مدعی ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے, ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے. چنانچہ ہر قبیلہ والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس کے اوپر رکھا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں. چنانچہ جب سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا, اب جو مدعی تھے کہ ہم حجر اسود کو رکھیں گے ان سب کو چادر پکڑا کے حجر اسود اٹھانے کی سعادت عطا کر دی. عقل, دانائی, دانش مندی, حکمت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا, جب حضر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے متبرک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا. اس طرح ایک خون ریز لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجے میں نامعلوم کتنا خون خرابہ ہوتا. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی دانائی تھی, حکمت تھی, سمجھداری تھی, عقل سلیم تھی. تو خانہ کعبہ کی عمارت جب بن گئی لیکن تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا, اس لیے ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد قائم کر کے چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا. کعبہ معظمہ کا یہی حصہ جس کو قریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا تھا حتیم کہلاتا ہے. تو یوں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذہانت اور اپنی مبارک دانش مندی کے ذریعے کعبۃ اللہ کی تعمیر کو احسن انداز میں جو ہے وہ کروانے کا سامان بنوا دیا. یعنی جو لڑائی جھگڑا فساد پیدا ہو گیا تھا اس کو اپنی عقل مندی اور دانش مندی اور عقل سلیم کے ذریعے سلو و صفائی کے ساتھ سارا کام خیریت سے کروا دیا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشاغل کو بیان کرتے ہوئے سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کا اصل خاندانی پیشہ تجارت تھا, اور چونکہ آپ بچپن ہی میں ابو طالب کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر فرما چکے تھے جس سے آپ کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا، اس لیے ذریعہ معاش کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا اور تجارت کی غرض سے شام، بصرا اور یمن کا سفر فرمایا، اور ایسی راست بازی اور امانت اور دیانت کے ساتھ آپ نے تجارتی کاروبار کیا کہ آپ کے شرکائے کار اور تمام اہل بازار آپ کو امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ ایک کامیاب تاجر کے لیے امانت، سچائی، وعدہ کی پابندی، خوش اخلاقی، یہ تجارت کی جان ہے۔ ان خصوصیات میں مکہ کے تاجر امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تاریخی شاہکار پیش کیا ہے اس کی مثال تاریخ عالم میں نادر روزگار ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصا صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا، کچھ رقم میں نے ادا کر دی، کچھ باقی رہ گئی تھی، میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی آ کر باقی رقم بھی ادا کر دوں گا، اتفاق سے 3 دن تک مجھے اپنا وعدہ یاد نہیں آیا۔ تیسرے دن جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی جگہ منتظر پایا، مگر میری اس وعدہ خلافی سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماتھے پر ایک ذرہ بل نہیں آیا، بس صرف اتنا ہی فرمایا کہ تم کہاں تھے، میں اس مقام پر 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا۔ اب اندازہ کریں میرے پیارے، ہمارے یہاں تاجر وعدہ کرتے شام کو بھول جاتے کہ کس سے کیا وعدہ کیا، کسی کو کل کا بولا، کسی کو ہفتے کا بولا، کسی کو مہینے کا بولا، بولتے جا رہے وعدے کرتے جا رہے ہیں، اپنے ذہن میں کہ میں نے کون سا پورا کرنا، عہد کرتے، معاہدے کرتے، وعدے کرتے، توڑ دیتے، جھوٹ بول رہے ہوتے، اور وعدہ خلافی عام ہوتی چلی جا رہی ہمارے معاشرے میں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خرید و فروخت کا جو معاملہ طے ہوا، اور وہ صحابی خود بیان کر رہے، حضرت عبداللہ بن ابی الحمصا، کہ 3 دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرا وہی انتظار کرتے رہے، میں بھول گیا جا کے، لیکن جب میں وہاں آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا انداز کیا تھا، اور ہم میں سے کسی کے ساتھ 3 دن تو بہت دور کی بات، 3 گھنٹے کوئی ہمارے ساتھ جو ڈیلنگ ہو، جو ڈن کیا ہوا وقت ہو، جو ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا ہو، یا ہمارے ساتھ کوئی بندہ کمٹمنٹ کر کے گیا ہے کہ آپ ٹھہرے میں 3 گھنٹے تک آیا، کہہ کر گیا کہ میں اتنے بجے آ جاؤں گا، 10 بجے کا کہہ کر گیا، لیکن وہ پہنچا 1 بجے، 10 بجے سے ہم انتظار کر رہے تھے، 1 بج گیا، اب 3 گھنٹے کی تاخیر پر ہمارا بیہیویئر کیا ہوگا، ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا، ہمارا انداز کیا ہوگا، اور یہاں 3 گھنٹے نہیں 3 دن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم وہاں انتظار کرتے رہے، لیکن جب حضرت عبداللہ وہاں پہنچے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ماتھے پر بل بھی نہیں آیا، اور اتنا فرمایا تم کہاں چلے گئے تھے، تم کہاں تھے، میں اس مقام پر 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وعدے کی پابندی اسے کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو لوگ ان کی تعریف کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں انہیں تمہاری نسبت زیادہ جانتا ہوں۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں عرض گزار ہوا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نے سچ فرمایا، اعلان نبوت سے پہلے آپ میرے شریک تجارت تھے اور کیا ہی اچھے شریک تھے، آپ نے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا۔ غور کریں میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ابو داؤد شریف کی اس حدیث پاک پر کہ حضرت صاحب کے اسلام قبول کرنے پر جب لوگ تعریف کرنے لگے ہیں تو آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ جانتا ہوں انہیں، کاروباری شراکت جس کے ساتھ رہی ہو، تو حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے خود یاد دلا کیا کہ واقعی میرے ماں باپ آپ پر قربان کہ آپ میرے ساتھ شریک تجارت تھے، بزنس پارٹنر جسے ہم کہتے ہیں، لیکن حضرت صاحب کی گواہی کہ آقا آپ کیا ہی اچھے پارٹنر تھے، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا. اور ہمارے یہاں پارٹنرشپ کرتے ہیں، شروع میں بڑی محبت پیار سے آغاز کرتے، چند دن نہیں گزرتے غیبت، چغلی، بدگمانی، عدم اعتماد، زیادہ کھا جائے گا، زیادہ لے جائے گا، اور میرا حصہ بھی لے جائے گا، اب یہ زیادہ اب آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، سارا کاروبار قابو کر لے گا. آپس میں نفرتیں، دوریاں تھوڑے دنوں میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی، اخلاص کی کمی. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک تجارت پر قربان جائیں، حضرت صاحب گواہی دے رہے کہ آقا کیا ہی آپ اچھے شریک تھے، کیا ہی اچھے پارٹنر تھے، کبھی جھگڑا نہیں کیا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب بچپن کا دور ختم ہوا تو آپ کے بچپن کی طرح آپ کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا شباب مجسم حیا اور چال چلن عصمت و وقار کا کامل نمونہ تھا. اعلان نبوت سے پہلے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی تمام زندگی بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی. سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم و سخاوت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخاری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری، دشمنوں کے ساتھ بھی نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیر خواہی، غرض تمام نیک خصلتوں اور اچھی اچھی باتوں میں آپ اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک رسائی تو کیا اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے. کم بولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا، خندہ پیشانی اور خوش روئی کے ساتھ دوستوں اور دشمنوں سے ملنا، ہر معاملہ میں سادگی اور صفائی کے ساتھ بات کرنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاص شیوا تھا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص نوجوان، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو سنیں، پڑھیں، ان واقعات پر غور کریں. پھر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حرص، تما، دغا، فریب، جھوٹ، بدکاری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی، عشق بازی، یہ تمام بری عادتیں اور مذموم خصلتیں جو زمانہ جاہلیت میں گویا ہر بچے کے خمیر میں ہوتی تھیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان تمام عیوب و نقائص سے پاک صاف رہی. آپ کی راست بازی اور امانت و دیانت کا پورے عرب میں شہرہ تھا، اور مکہ کے ہر چھوٹے بڑے کے دلوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برگزیدہ اخلاق کا اعتبار اور سب کی نظروں میں آپ کا ایک خاص وقار تھا. اور بچپن سے تقریباً 40 برس کی عمر شریف ہو گئی، لیکن زمانہ جاہلیت کے ماحول میں رہنے کے باوجود تمام مشرکانہ رسوم اور جاہلانہ اطوار سے ہمیشہ آپ کا دامن پاک ہی رہا. مکہ شرک اور جھوٹے معبودوں کی پوجا کا سب سے بڑا مرکز تھا. خانہ کعبہ میں 360 جھوٹے معبودوں کی پوجا ہوتی تھی. آپ کے خاندان والے ہی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی بھی کسی جھوٹے معبود کے آگے سر نہیں جھکایا. غرض نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کی مقدس زندگی، اخلاق حسنہ اور محاسن افعال کا مجسمہ اور تمام عیوب و نقائص سے پاک و صاف رہی. یعنی آپ کی زندگی اخلاق حسنہ کا بہترین نمونہ تھی. آپ کی زندگی ہر طرح کی عیوب و نقائص سے پاک رہی. چنانچہ اعلان نبوت کے بعد آپ کے دشمنوں نے انتہائی کوشش کی کہ کوئی ادنا سا عیب یا ذرا سی خلاف تہذیب، کوئی بات آپ کی زندگی کے کسی دور میں بھی مل جائے تو اس کو اچھال کر آپ کے وقار پر حملہ کر کے لوگوں کی نگاہوں میں آپ کو ذلیل و خوار کر دے، مگر تاریخ شاہد ہے کہ ہزاروں دشمن سوچتے سوچتے تھک گئے لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں مل سکا جس سے وہ آپ پر انگلی اٹھا سکے۔ لہذا ہر انسان اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہے کہ بلا شبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار انسانیت کا ایک ایسا محیر العقول اور غیر معمولی کردار ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی دوسرے کے لیے ممکن ہی نہیں۔ ایسی زندگی، ایسا بچپن، ایسی جوانی، ایسے کردار، ایسا اعلی اخلاق، ایسی پاکیزگی، ایسی شرم و حیا، ایسی وعدے کی پابندی، ایسی سچائی، ایسی امانت داری، عقل سلیم، قلب سلیم، نرم مزاجی، خوش اخلاقی، ارے یہ نبوت ہی کی صفات ہے۔ یہاں انسان میں یہ چیزیں ممکن ہی نہیں، اتنی ساری اتنی صفات کا ایک شخصیت میں جمع ہو جانا۔ یہی وجہ کہ اعلان نبوت کے بعد سعید روحیں آپ کا کلمہ پڑھ کر تن من دھن کے ساتھ آپ پر قربان ہونے لگیں۔ ان کی جان نثاریوں کو دیکھ کر شمع کے پروانوں نے جان نثاری کا سبق سیکھا، اور حقیقت شناس لوگ فرت عقیدت سے آپ کے حسن صداقت پر اپنی عقلوں کو قربان کر کے آپ کے بتائے ہوئے اسلامی راستہ پر عاشقانہ اداؤں کے ساتھ زبان حال سے یہ کہتے ہوئے چل پڑے، چلو وادی عشق میں پا برہنا، یہ جنگل وہ ہے جس میں کانٹا نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک جوانی، یہ کچھ واقعات کو ہم نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ میں اپنے نوجوان اسلامی بھائیوں سے، بالخصوص جو یہ سمجھتے کہ جوانی عیش و عشرت کا نام ہے، ان سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک جوانی کے ان واقعات کی یاد دلا کر یہ عرض کروں گا کہ خدا را اپنی جوانی کو برباد ہونے سے بچائے۔ مکتبۃ المدینہ کے ایک رسالہ ہے، جوانی کیسے گزارے، اب اس کو حاصل کریں، پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا جوانی کیسے گزارے۔ اور امیر علیہ سنت کے کئی اہم رسائل اور بیانات ہیں، ان کو پڑھنا نوجوانوں کے لیے بالخصوص میں سمجھتا ہوں، باحیا نوجوان یہ پڑھیں۔ قوم لوط کی تباہ کاریاں یہ رسالہ ضرور پڑھیں، اس میں ایسی ایسی چیزوں کو بیان کیا گیا جو عام طور پر نوجوانوں کو برباد کرتی ہیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بالخصوص نوجوانوں کو کیوں اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے؟ بہت سارے لوگ اس پر غور و فکر کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد میں نوجوان دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گئے، شرابیں پینے والے، بدکاریاں کرنے والے، جوا کھیلنے والے، عیاشی کے اڈوں پر راتیں گزارنے والے، یہ سنتوں کے مبلغ بن گئے، تہجد پڑھنے والے بن گئے، نمازوں کی پابندی کرنے والے بن گئے، صدائے مدینہ لگانے والے بن گئے، مدنی قافلوں کے مسافر بن گئے، مدنی نامات پر عمل کرنے والے بن گئے۔ کیسے ممکن ہوا؟ امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکات ملالیہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن اخلاق، حسن کردار، آپ کی مبارک سنتیں، آپ کی عادات مبارکہ کو لیا اور او محبت کا رنگ دینا شروع کیا۔ الحمدللہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آتا ہے، مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اچھی عادات کا، اچھے کردار کا، اچھے اخلاق کا، اب اس پر اثر ہوتا ہے۔ جب ان کی باتیں سنتا ہے، میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو سیکھنے کی طرف آتا ہے، تو الحمدللہ عز و جل ان کی سوچ بنتی ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی۔ تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہیں اور اپنے اندر سے بری عادتوں کو نکال دیں، جھوٹ کو، حسد کو، کینے کو، بغض و عداوت کو، گندی عادات کو، یہ فلمیں ڈرامے دیکھنا چھوڑ دیں، موسیقی سے بچ جائیں۔ جوانی کو اگر غلط رستوں سے بچانا چاہتے ہیں تو موسیقی سے اپنے آپ کو بچائیں، بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچائیں، عورت کے فتنے سے بچو، نشے سے اپنے آپ کو بچائیں، جوانی برباد مت کرو، کب موت آ جائے کوئی پتہ نہیں، اس امید پر جوانی کو گناہوں میں گزارنا کہ میں بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا، یہ دھوکہ ہے. کتنے نوجوان حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، کیا جوانی میں دل بند نہیں ہو رہے، کیا جوانوں کی شوگر شوٹ نہیں کر رہی، کیا جوانوں کے برین ہیمریج نہیں ہو رہے، نوجوانوں کو ہیپاٹائٹس نہیں ہو رہے. تو جوانی کو عیاشیوں میں برباد مت کرو، کہیں اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا جواب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس جوانی کا صدقہ ہماری جوانیوں کو، ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ بنا دے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.